واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، الله سبحانه وتعالى says in the Quran, telling us the importance of the sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And he mentions and he says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Indeed for us, the ummah of Islam, for us, في رسول الله, in the example of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, is the best example. So following the example of Nabi sallallahu alayhi wa sallam and his commands, I would request that those people that don't need to sit with a pillar, try to fill the first saf, because I mentioned in the last khutbah that if we find out the reward that Allah has given us for the first saf, then Rasulullah said we would fight over this. So if you don't have a need to, you know, lean onto a pillar, then I would request that, you know, from the ihtiram of the command of Nabi sallallahu alayhi wasallam, please come to the first saf because it's all empty. Having said that, today we're going to look at a few examples from the life of Nabi sallallahu alayhi wasallam. Most of these stories are known to you or are going to be new to you. But the purpose of this storytelling is not to narrate the narrative. You know this. We all know this. We learned it from our primary classes, the stories of Nabi sallallahu alayhi wasallam, the famous stories, what took place, how it took place, what happened. The purpose is that we need to inspire ourselves from this. This story needs to move us towards an action. It needs to set us in place towards a focus. And how do we do that? That is going to be an exemplary, you know, I'm going to present a story and we're going to deduce lessons, sort of an example for all of us, including me, that how do we learn lessons from the life of Nabi sallallahu alaihi wasallam. The story begins from a sahabi known by Haram ibn al-Ashja'i. Haram ibn al-Ashja'i used to live in the desert, outside of Medina. And he was the leader of his tribe. When he would come to Medina, his norm was that he would come to the house of Nabi sallallahu alayhi wasallam first. Then he would gift something to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and then he would go to the market. This time around he came and he found that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was not in the house. So he left the gifts and he went to the marketplace. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in the meanwhile returned, went to the house. His family mentioned that Haram ibn al-Ash'i had came to visit you, Ya Rasulullah. At this point, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he leaves the house right away, goes back into the marketplace, and then looks at Haram ibn al-Ash'i selling his merchandise. It's kind of like our modern day terminology. They used to bring produce of cottage country, cottage into industry, meaning the stuff that you find in the mountains or, you know, on tourist occasions, handmade, handicrafts, whatever was present at that time. And he finds Haram ibn al-Ash'i selling his merchandise, and Rasulullah sneaks up behind him and he grabs him tightly. And he exclaims and he says, "Man yashtari al-abd?" Who is going to buy the slave? At this point, Haram ibn al-Ash'i, he is the leader of the tribe. He says, "Arsilni, arsilni, let me go, let me go." Rasulullah increases the volume. He says, "Man yashtari al-abd?" Who is going to buy the slave? Then Haram ibn al-Ash'i, keep this in mind, Rasulullah had a power of more than two men. So when he was holding him, it was not very difficult for him to move. And he tried to look and he found that it was Nabi sallallahu alayhi wasallam that was there. And then he relaxed. At this point, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he released him. And that was, you know, a joke and it ended. And then he turns to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And he says with a very sad heart, and he says, "Tabi'uni ya Rasulullah. Are you going to sell me, O Prophet of Allah?" فَإِنَّكَ تَجِدُنِي كَاسِدًا. You're going to find me of no value. And Rasulullah responds back with one of the most powerful responses. And he says, كَلَّا. Nay, إِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ غَالِي. Indeed, you in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala are extremely expensive. And the story ends. They all depart and the story ends. Now, what are some of the lessons for us from this story? First and foremost, we find that despite the fact that, you know, Haram ibn al-Ash'i was from the leader of the tribe, but he was not from a very affluent tribe. It was a poor tribe. So he would bring whatever small gifts somebody would bring, not sometimes even befitting of the status of Nabi sallallahu alayhi wasallam. But despite the fact, Rasulullah would still accept his gifts. And the second thing we find is, despite the shortage of commodity that this tribe had, they would, you know, do sacrifice and they would still give things to the beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam out of their love for Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. The second thing we find, that Haram ibn al-Ashja'i is an excellent example of priorities. We had heard today in a lecture in the morning, setting priorities and focusing. Excellent example that we get over here is that he comes, number one priority, he wants to meet Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. He doesn't find Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, switches to the second priority, need to go to the market. What happens in modern day terms today? A person comes to visit another person and he knocks. They set in, they're like, the person you're here to visit is not there. He's like, okay, no, don't worry. Main bahar bhi intezar karta hun uska. I'll wait. And the person will wait in the car, or he'll waste his time because they don't have anything better to do in life. And that's why you find many of the times that, you know, if your friend comes to you unexpectedly, then he will wait until you return. You tell the person, I'll be back in half an hour. He's like, koi baat nahi, I'll wait for you over here. Because they don't have our ummah, we don't have priorities. Here you see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a sahabi who is not even affluent. He's so good in priority management. Another lesson that we learn from this is, how many times has this happened to you, specifically to the men, that when you're outside and you return back, 1 month later you meet a person and he says, yaar, I came to your house the other day, didn't you know? And your family forgot to tell you. And you find the honesty and the professionalism in the family of Nabi sallallahu alaihi wasallam, that they understand that Rasulullah is doing an extremely important mission connected to Allah subhanahu wa ta'ala and spreading the message of Islam. They don't know the significance of the meeting, but despite that, the minute Rasulullah returns, the first thing the family tells him, not have food with us, knowing that, you know, if we tell Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he's gonna go. So let him have food first, and then baad mein bata denge, you know, we'll tell him later on. Right away they tell Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that so-and-so came to visit you. Now Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he could have also said to himself, listen, I am the leader of the ummah at this time. I am of Nabiullah in this dunya. I have a great mission to do. I don't have time to go run around Haram ibn al-Ashja'i. Perhaps another thing, he's not even part of the Medina city anyways. I don't have any concerns. I have better things to do in life. But his main concern was that he was sent to spread the message of Islam. So he doesn't know what was the need that Haram ibn al-Ashja'i had. And from this desire that he needs to deliver that message, he leaves his family and he goes out looking for Haram al-Ashja'i. And he doesn't once says to himself, I don't know where he is going to be in Medina. He could be anywhere. Maybe he returned back. Wallahu alam. Am I going to waste my time going looking for him? None of that. He goes and he makes an estimated guess that most probably he's going to be in the market. And then he gets, and Rasulullah finds him in the market. It's been mentioned about Haram ibn al-Ashja'i that kana sahabiyan damiman. He was a sahabi that was very ugly. Not a very pleasant sahabi to look at from his facial expressions. And we find that usually, this is in our society and in the olden times also, you find in the history that people that are not very good looking, usually they have a very low self-esteem. Whatever reason, if the face is scarred or they got burnt, whatever reason, they seem to have a very low self-esteem. If they're too black in their complexion, you know, because of the society and the unnatural way we are living, they feel this, they hear this, so they start having this low self-esteem. You find over here that Nabi sallallahu alayhi wasallam, he understands the emotional state of Haram ibn al-Ashja'i. And he wants to uplift him. And that is the reason he's playing this joke. So he comes, sneaks behind him, and grabs him, and he says, مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدِ. Now what we find in this joke is the truthfulness, that indeed, Haram ibn al-Ashja'i is an abd of Allah subhanahu wa ta'ala. He didn't lie. So the joke was conveyed across without lying. Another lesson we learn is here you have the atharul badan, the purest of the body, about which we know that even the sweat of Nabi sallallahu alaihi wasallam would be more fragrant than any misk. Right? And we find that, you know, Umm Sulaym, she would say that, I would take the sweat of Nabi sallallahu alaihi wasallam and place it in my mushk or my misk that I used to have, and it would become much more fragrant than what it was before. Such a body, and Haram ibn al-Ashja'i coming from a long trip, even if you have to walk from here to the traffic light, you'll sweat and you'll start stinking. So imagine this Sahabi in the days that didn't have deodorants, they didn't have anything. And he's standing in the sun around 9, 10 a.m. in the morning when the suq would operate, and he's selling his bid'ah, he's definitely going to be not of a very pleasant smell. And not very pleasant to be very close to. But Rasulullah's mission and his love for his Sahaba was of the nature that he wanted to instill every type of happiness in their hearts. And these physical barriers, you know, these physical things such as smell, they were irrelevant to him. And that's why you find that he's holding Haram ibn al-Ashja'i from the back and he's holding him. And guaranteed he smelt. And despite that, Rasulullah did not say, oof, I can't do this action. Sometimes when we are in the bus or in a taxi and we have, you know, our brothers and sisters from the labor class and they sit in it, what do you feel? Think of those moments. Think of those moments that you really won't even want to talk to them. And how far away have we strayed from the sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam? Then when Haram ibn Rasulullah played and he said, he did this, you know, joke with him and he said, "Man yashtari al-abd," finally he turns back and he tells Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this joke actually, you know, put him in a deeper dip. And he says to Rasulullah, "Innaka tajiduni kasidan," I'm of no value, Ya Rasulullah. You're trying to sell me? There's no value of me. What is he trying to say? Extreme soul, low self-esteem. And then Rasulullah gives him a 220 volt injection of, you know, boost. And he says to him, "Innaka inda Allahi ghali." Indeed, you in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Haram ibn al-Ash'i, is extremely expensive. You're extremely expensive in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. I ask you this question. What hadith was narrated to us from Haram ibn al-Ash'i except this? What ilm? Most of you probably heard his name the first time. And when I was asking one of my teachers, he said to me, he said, that thing that made him expensive in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala is the kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Another teacher of mine, we were driving and he said to me, he said, you see this person who's sweeping the street? This Muslim on the street who's sweeping and who sweats and stinks is much more beloved to me than any non-Muslim leader in the world. Because he possesses the gem of La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, in his heart. Now having said that, I don't want somebody to misunderstand me and say, okay, from now on, the sunnah of one of the sahabis of Nabi sallallahu alaihi wasallam is to stink and we're not going to use deodorants and we're not going to take showers. That was matlub, and you find that time and again with Nabi sallallahu alaihi wasallam that he would, if possible, he would try to take shower often. He would clean his mouth every single time he would leave the house, enter the house before salah. So ihtimam of these hygienic things are part of our fitrah as well as are part of our Islam. And whatever, you know, inventions or developments we have done, such as deodorants, is very important, specifically in the mosques. Even if, you know, those of you that are from the labor class or those of you that don't have a lot of money, make sure that you set aside one nice dress only for Salatul Jum'ah. And you wear it only for Salatul Jum'ah. You come, you wash yourself up. This is the reason we're asked to wash. So that when we come and we have this communal gathering once a week, where we are reminded of the sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran, hadith, that we all are in the best of the state. And this is the sunnah mahjur. This is the sunnah that people have left. I have seen many times people from even affluent families, and they come with their, you know, they come the same way they were, the same dress they were wearing last night. They'll just get up, slap on their jeans, put up the t-shirt, and they come. There is no ihtimam of coming to Salatul Jum'ah. So let not anyone misunderstand this from this story. And lastly, we end with this particular story, that Haram ibn al-Ashja'i, when he sold his products, he would probably return back to Nabi sallallahu alaihi wasallam. And he would bring something called iqad. Iqad is something basically fermented dry milk. Very close to something that you have over here, paneer, but it is dried, it's mujaffaf, it's completely dried like a biscuit. Right? And this was something very beloved to Rasulullah. Yet it was very expensive to make. Even till this day, if you go and buy it in Saudi in the deserts, it's very expensive. It's sometimes 100, 150 riyals for like a quarter kilogram. Till this day, it's a very expensive product. And you find that despite Haram ibn al-Ash'i, who came from such a poor family, he was willing to offer Rasulullah whatever he had, the most expensive gift to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And this is all from the love of the Sahaba towards Nabi sallallahu alayhi wa sallam. The second story that we're going to have, this is a story of somebody visiting the house of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Now we're going to switch, and now we're going to notice how Rasulullah enters his own house and what takes place. One of these days he enters the house of Nabi sallallahu alayhi wa sallam and he finds Aisha radiallahu anha and two young girls with a daf singing songs. Rasulullah enters. He goes to the left side of the room where his bed was. He laid down on the bed, covered himself up with the cloak and turned his face towards the wall. And the woman, they kept singing with Aisha radiallahu anha, enjoying their time. In the meanwhile, Abu Bakr radiallahu anhu, he enters. And he says, the sounds of devil in the house of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mizmaru shayateen fi baytin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And he's doing what? He's calling his daughter Aisha radiallahu anhu, that what are you doing in the house of Nabi sallallahu alayhi wa sallam? At this point, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he gets up from his bed, uncovers himself, and he tells Abu Bakr, da'hum Abu Bakr, fa'innahu yawmul eid, yawmul farah. Indeed, today is the day of Eid, the day of happiness. At this point, Abu Bakr and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they continue talking, whatever discussion they needed to have. Meanwhile, Aisha radiallahu anha and the young girls are still singing the songs with their daf. And moments later, everything ends, the girls leave. Aisha radiallahu anha even stops singing. She kind of signals the girls to leave. Now, the story is very small, but we have very powerful lessons from this. Number one, we know from many ahadiths of Nabi sallallahu alayhi wa sallam that he was given ru'ub, this aura, this awe of masirat shahar for 1 month. Meaning the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, his awe that he had, this ru'ub, was so powerful that you could sense it from one month away. 1 month away meaning somebody who's traveling and he's at a distance of 1 month away walking or on a camel. So what happened to this aura and this awe when he entered the house? What happened to this ru'ub of Nabi sallallahu alayhi wa sallam? The answer to that is he would have entered Dhahakan Bassama. Aisha radiallahu anha, she says, he was a bashar like you and I. The only difference was he was of excessive smiles and happiness when he would enter the house. And you can imagine the young girls singing with Aisha radiallahu anha. Rasulullah enters and he would have smiled at them. Or he would have actually acknowledged their happiness. That is the only way they would have continued. We all know the ru'ub of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. The second thing we understand from this story, his ihtimam of the happiness of his wife. Singing and dufuf, this was something that was not relevant to Nabi sallallahu alayhi wa sallam because of his age. But the age of Aisha radiallahu anha was a young age. She was a teenager. And she needed these types of happiness. She needed these times of letting go. And Rasulullah ﷺ would give mura'at. He would give complete comfort to Aisha to let her fulfill her desires in a halal way. Even if Rasulullah did not like entering it or did not like joining them and singing. The third thing we see over here, Rasulullah ﷺ, he enters the house and he had only one room in the house. We've discussed it in our seerah classes with the men, boys. He has only one room. Okay? Around 3/4 of the room is covered with the leaves of date palms, and 1/4 of his house, you'd call it qatif, it was actually opened. Okay, it was open. That's where the cooking would take place. If the wives of Nabi sallallahu alayhi wa sallam want to take some sunlight, that's where it would happen. Now when Rasulullah enters the room, he goes to the corner of the room, and to protect the privacy, to give these women complete privacy of what they're doing, Rasulullah enters the bed, covers himself with the cloak and faces the wall. as if signaling them that carry on what you're doing, I'm not disturbed with it. Now try sleeping in the bed with your son or daughter, you know, beating a duff. And you'll soon realize how difficult a task it is to do. And we can only imagine this was an action that Rasulullah took to give them that privacy they needed. Had Rasulullah had stayed up and was looking at them, they would have eventually stopped and left. Another thing we want to notice over here, we know that Rasulullah ﷺ, he mentions in many ahadiths, Aisha radiallahu anha, she mentions this to us, that many times they would hear the sounds of Sahaba outside. And many a times, Sahabas would hear the sounds of the wives of Nabi ﷺ in the house, inside. Now if I was to ask you a question, if there was somebody sitting at that door and he had a duff, and he was beating that duff, and this is a pretty big room, you would still hear the person. Didn't the Sahaba radiallahu anha in the masjid hear the dufuf, this beating the duff, the singing of the girls from the house of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and all of these sounds are bleeding into the mosque, they're going into the mosque. And I just want you to picture this, you know, Sahabas are there. And so much so that Abu Bakr hears this, and he comes to the, enters the house of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And the first thing he says, Mizmaru shayatin fi, and he heard it so much that he couldn't hold himself and he entered the house of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam to stop it. But Rasulullah did not. Rather, when Abu Bakr comes in and he tries to stop this particular thing, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam quickly defends his wife and says to Abu Bakr, da'ahum, meaning this is my affairs, ya Abu Bakr. These are my affairs. And he stops him from interfering. How many times as us father-in-laws, we interfere in the lives of our sons and daughters for unnecessary reasons and we mess up their lives. And here you find Rasulullah ﷺ preventing that. And how many times us as husbands allow our parents thinking that this is shari'i, which is not, allowing them to interfere with our own personal affairs and mess up our own families. I know of so many cases that have led to divorces just because the mother was involved too much in the case, or the father was involved, or the mother of the son, or the mother of the daughter, and the whole house broke. And this is the responsibility of a husband, to defend his wife from interferences of anybody else from outside, even if it is your father-in-law, provided you do it respectfully, and provided that the fact that your father-in-law or mother-in-law are trying to stop is not batil. If it is something valid, you give them the respect and you listen to them. Another thing we find in this particular story, short story, but you find that Aisha radiallahu anha, she was known for her wittiness. She was very smart. And we find over here that she didn't, when Rasulullah told Abu Bakr, da'ahum ya Abu Bakr, she carried on singing. And as soon as she saw that Abu Bakr radiallahu anhu and Rasulullah are busy with talking with one another, at this point, Aisha radiallahu anha, she kind of gives the signal to the two girls to stop. What's a lesson over here? Lesson over here for the daughter over here, that she did not stop right away because she wanted to obey her husband at the first place. Because for a woman, obeying her husband comes before obeying her own father after marriage. Then she still wanted to respect her father and give her the status. So she carried on singing for a moment or two until Abu Bakr and they got busy, and then she obeyed on the command of her father and stopped singing. And this was the zaka, this was the brilliance that Aisha radiallahu anha was gifted with this. And this is the reason why we have so many ahadiths that were narrated to us from us. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا فإنه هو الغفور الرحيم.
وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دو مختلف واقعات سنا کے اس سے نتائج نکال کے ہمیں سمجھایا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اس قابل ہے کہ ہم مسلمان ذرا سوچیں. وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم سٹوری سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو جو ہے بڑا اچھا ہے, یہ واقعہ بڑا اچھا ہے, لیکن ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہیں وہ ضرور ہمیں سمجھنے چاہیے. کیونکہ اس کے بغیر یہ واقعات جو ہیں یہ بے اثر رہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا، ایک صحابی ہیں ظاہر ابن حرام الاشجعی، وہ دیہاتی ہیں اور دیہات سے تشریف لاتے ہیں مدینہ میں، اور کبھی کبھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے اپنے دیہات سے کوئی شہد یا کوئی تحفے کے طور پر جو دیہاتی چیز ہوتی وہ گھر لے آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے پھر اس کے بعد رخصت ہو جاتے بازار میں. تو ایک دفعہ وہ آئے گھر نبی علیہ السلام کے، تشریف لائے تو اتفاق سے اللہ کے رسول گھر میں نہیں تھے، تو ظاہر فوراً ہی پھر بازار چلے گئے، اور انہوں نے جو اپنا کام کرنا تھا، کچھ چیزیں بیچنی تھیں، کچھ خریدنی تھیں، تو بازار گئے. تو اتنے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کے دوست ظاہر جو تھے وہ آئے تھے، ظاہر ابن حرام. ان کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اکثر و بیشتر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر بادیتنا و نحن حاضروہ، کہ ظاہر جو ہے یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں، یعنی آپ شہر میں رہتے تھے. تو اس طرح بڑا ایک اچھا آپ کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن تھا، مذاق تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، اور ایک دوستی کی فضا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک دیہاتی مسلمان سے رکھی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی کہ یہ صاحب آئے اور مجھے ملے بغیر میرے گھر بھی آئے، میں مل نہیں سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی بازار کا رخ کیا، کیونکہ آپ کو بتایا گیا کہ وہ بازار گئے. تو آپ بازار تشریف لائے تو دیکھا کہ ظاہر جو ہیں وہ لوگوں کو کچھ شاید دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں، تو آپ پیچھے سے خاموشی سے آئے اور اپنا ہاتھ پیچھے ڈال کے ان کی آنکھوں پہ رکھ دیا، اور ظاہر جو تھے وہ ذرا دیکھنے لگے کہ اس نے میری آنکھیں بند کر دیں. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، دیکھیے کس طرح بلا تکلف اپنے اس دیہاتی دوست سے، آپ کی دوستی ہے، آپ نے پیچھے سے آ کے ان کی دونوں آنکھوں پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے. تو وہ پریشان سے ہو گئے، کون ہے کون ہے، چھوڑے مجھے چھوڑے مجھے. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خاموش رہے، پھر وہ کہتے ہیں کون ہے کون ہے، تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کو مجھ سے خریدے گا. تو آواز پہچان کے اب ظاہر نے گھبراہٹ چھوڑ دی، بلکہ اپنی کمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے آپ کے پیٹ کے ساتھ لگاتے لگے کہ اور میں مس کروں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیٹ کے ساتھ اور مس کروں اور چرچ کروں. تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب ہاتھ چھوڑے تو آپ نے فرمایا ظاہر کا ہاتھ پکڑ کے، کون ہے جو ان کو مجھ سے خریدے گا. ظاہر سن کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ایسا انسان ہوں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، انک تجدنی قاصدن، آپ مجھے بے قیمت انسان پائیں گے. مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، واللہ انک عند اللہ غالیا، نہیں اللہ کی قسم آپ اللہ کے نزدیک بڑے مہنگے ہیں، بڑی آپ کی قیمت ہے، بڑی پرائس ہے. اب یہ واقعہ انہوں نے سنایا ہے، اس واقعے سے جو اسباق نکالے ہیں وہ ہم سب کے لیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کا جو کام تھا وہ دعوت و تبلیغ کا تھا، آپ کسی کے ساتھ بھی دوستی رکھتے تو اس بنیاد پہ رکھتے تھے کہ میں ہر ایک کے ساتھ ایک اچھا انسان بن کے اس کو اپنا دوست بنا لوں، اور وہ اسلام کو اسی طرح سمجھے کہ اسلام اسی چیز کا نام ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی کیٹیگریز ہیں کہ بڑا آدمی چھوٹے کو نہیں مل سکتا، یا جو نبی ہے وہ عام بندے کو نہیں مل سکتا، یا اس سے دوستی نہیں رکھ سکتا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گریڈ تھا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور دنیا میں ایسا گریڈ کسی کو مل ہی نہیں سکتا. مگر اس سب کچھ کے باوجود آپ ایسے شخص کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جو بالکل دیہاتی ہے، اور اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے مگر ایک دوستی ہے. آپ اس لیول پہ نہیں آتے کہ میں بڑی شے ہوں اور یہ چھوٹا آدمی ہے، میں اس سے کیا دوستی رکھوں. نہیں، آپ نے دوستی رکھی ہے، اور پھر وہ آپ کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے. یہ دوستی ایک عام آدمی کے ساتھ اللہ کے رسول کی کیا باور کراتی ہے کہ اس شخص کو جو دیہات میں رہتا ہے، ایک دل میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے، دیہات سے جب نکلتا ہے تو یہ سوچ کے نکلتا ہے اللہ کے رسول کے گھر جانا ہے، اور آپ کے لیے میں کوئی نہ کوئی تحفہ اپنے ہاں سے لے جاؤں. تو وہ دیہات کی جو شہد ہے یا اسی طرح کی اور کوئی چیزیں ہیں، وہ ان کی خاص چیزیں جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پسند تھیں، وہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ لے آتا ہے اور مدینہ آتا ہے, پہلے نبی علیہ السلام کے گھر جاتا ہے اور آپ کو ملنا چاہتا ہے. تو آپ نہیں ملتے تو وہ آپ کے ہاں وہ ہدیہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں, اس لیے کہ وہ بھی کوئی بتا کے نہیں آیا کہ میں آ رہا ہوں, اللہ کے رسول آپ گھر میں رہیں. اور جب آپ نہیں ہیں تو اس نے مائنڈ نہیں کیا بلکہ وہ تحفہ دیا اور اپنے کام سے اب نکل گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے سنا کہ ظاہر آئے تھے تو آپ نے لاپرواہی سے اس کو چھوڑا نہیں, ایک معمولی سا آدمی ہے, اب میں اس کو کیا اہمیت دوں, بلکہ اس دوستی کو آپ نے نبھایا ہے کہ وہ اگر اتنی دور سے میرے ہاں آتا ہے اور میں نہیں ملتا تو میں اتنا لاپرواہ بن جاؤں کہ اس کو پتہ ہی نہ کروں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کے فوراً بازار کی طرف رخ کرتے ہیں, اور جب وہ ملتے ہیں, نظر آتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو تعلق ظاہر کرتے ہیں سب لوگوں کے سامنے, وہ ایک سبق ہے کہ سب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنا اوپن نہیں ہے, کیونکہ وہ شہر میں تھے اور شہر میں بہت سے منافقین بھی تھے, لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عام سا دیہاتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا اوپن ہے, اتنا کھل کے کہ آپ پیچھے سے آئے, اس کے ہاتھوں پہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے, اور پھر اس کے بعد وہ پریشان ہو کے جب بات کرتا ہے تو جب اس کو علم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ اپنی کمر کو نبی علیہ السلام کے پیٹ کے ساتھ چپکاتا ہے کہ اور مس لے لوں, اور مس لے لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور برکت حاصل کر لوں. یہ دوستی کو یہ نہیں تھی کہ بس میرے دوست ہیں, نہیں, وہ یہ جانتے تھے, ظاہر یہ جانتے تھے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور آپ نے اپنے ساتھ میرے ساتھ جو دوستی رکھی ہوئی ہے وہ شاید کسی اور کے ساتھ ایسی نہیں ہے. اور حقیقت ہے کہ نبی علیہ السلام ایسا ہی کرتے تھے, ہر صاحب یہ سمجھتا تھا کہ جس قدر آپ میرے اچھے دوست ہیں شاید کسی کے نہ ہوں, آپ جتنا مجھ سے محبت کرتے ہیں شاید کسی سے کرتے ہوں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدبر ہیں, دانشور ہیں, بہت بڑے انسان ہیں مکہ کے, نبی مسلمان ہوئے تو ان کو یوں فیل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جتنی محبت کرتے ہیں شاید کسی سے کرتے ہوں, اور ایک دفعہ واقعی پوچھ ہی بیٹھے, کہنے لگے اللہ کے رسول کیا آپ کو مجھ سے بھی زیادہ کوئی محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کون؟ آپ نے فرمایا ابو بکر. نہیں, پہلے آپ نے فرمایا انسانوں میں جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے وہ میری بیوی عائشہ ہے. کھل کے آپ نے کہہ دیا. آج اس کا اظہار ہم نہیں کرتے, ٹھیک ہے وہ ان کا کلچر تھا, لیکن یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ انسان کے دل میں جو ایک سچی محبت کسی کی ہے وہ دوسرے کے سامنے بیان کر دے. تو جب علیہ السلام نے جب یہ فرمایا عائشہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول مردوں میں. تو مردوں میں اگر پوچھنا ہے تو میں بتا دوں کہ وہ ابو بکر صدیق ہیں. پھر سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول ان کے بعد, آپ نے فرمایا عمر ابن الخطاب. کہتے ہیں میں جھیپ سا گیا. پھر میں نے پوچھا ان کے بعد, آپ نے فرمایا عثمان. پھر میں چپ ہو گیا, میں نے سوال نہیں کیا. لیکن ان سوالوں سے پہلے اب عمر بن عاص جو ہیں وہ یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب میں ہوں, کوئی اور نہیں ہے, اس لیے تو وہ سوال کر رہے ہیں, ایسی دوستی آپ رکھتے تھے. تو بہرحال اس ظاہر نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پہچان لیا کہ آپ اللہ کے رسول مجھے پیچھے سے پکڑے ہوئے ہیں, تو پہچان کے بعد آپ نے چھوڑ دیا. پھر ایک اور جوک کیا, یہ مذاق ہے لیکن بڑے سیریس ہیں, بہت زبردست ہیں, جس میں بڑے سبق ہیں. اور آپ فرمایا کرتے تھے, آپ صحابہ کرام آپ سے کہا کرتے تھے اللہ کے رسول آپ مزاح کرتے ہیں, انک تمزح, آپ مزاح کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نعم انی لا لیکن ولا اقول الا حقا, جب بھی میں مذاق کرتا ہوں یا مزاح کرتا ہوں تو میرے مزاح میں سوائے سچ کے اور کچھ نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے, کون ہے جو اس ظاہر کو مجھ سے خریدے گا یا اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ تو جب آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا تو سب کے سامنے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے بیچنا چاہتے ہیں, میں تو ایک دیہاتی آدمی ہوں, اور جیسے روایات میں آتا ہے کہ وہ کان دمیمن, یعنی کوئی صورت اچھی نہیں تھی ان کی, یعنی خوبصورت انسان نہیں تھے.
تو بہرحال
وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے بیچنا چاہتے ہیں، میں تو ایک ایسا انسان ہوں جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، آپ کو قیمت نہیں ملے گی میری، میں بڑا سستا بک جاؤں گا۔ یہ انہوں نے کہا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو بات کہی وہ ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے اس میں، اور یہی اس کا رزلٹ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ انک غالیا عند اللہ، بخدا تم اللہ کے ہاں بڑا قیمتی انسان ہو، بڑے قیمتی انسان ہو۔ یہ قیمت کس چیز کی تھی؟ یہ قیمت اس کلمے کی تھی جو انہوں نے پڑھ کے شہادت دی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور رسول اللہ کو بھی بڑے سچے دل سے مانتے تھے۔ تو یہ وہ اسباق ہیں جو کہ اس مختصر سے واقعے میں ہم سب کے لیے بہت کچھ اس میں نصیحتیں ہیں، عبرتیں بھی ہیں اور سبق بھی ہیں۔ پھر اسی طرح انہوں نے ایک واقعہ یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے جاتے تھے تو لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، مگر جب گھر آتے تھے تو لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسے ہوتا تھا؟ آپ جب گھر آتے تو چھوٹا سا ایک واقعہ سنا کہ آپ گھر میں داخل ہوئے، چند چھوٹی بچیاں تھیں، جویریات کا لفظ آتا ہے کہ چند چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں جو گھر کے اندر بیٹھ کے وہ جاہلی دور کے جو بہادری کے اشعار تھے وہ پڑھ رہی تھیں، تو دف پہ دف لگا کے وہ پڑھ رہی تھیں۔ تو اتنے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہی گھر کی جو دیوار ہے اس دیوار کے پاس لیٹ جاتے ہیں، اوپر چادر ڈال کے، اور دیوار کی طرف آپ کا رخ ہے، وہ بچیاں اپنا گا رہی ہیں۔ لیکن یہ گانا کیا تھا؟ اس گانے سے یہ مت سمجھیے گا، کوئی ہمارے لوگ یہاں بڑے بڑے مجتہد بھی ہیں جو بڑے عجیب و غریب اجتہادات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیے بچی لڑکیاں گا رہی تھیں لہذا لڑکیوں کا گانا اللہ کے رسول نے سنا ہے تو ہم کیوں نہ سنیں۔ پھر کچھ اور دماغ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کنسرٹ دیکھا ہے، کنسرٹ دیکھا ہے، یہ کنسرٹ تھا آپ کے گھر میں، ہم بھی دیکھ لیں تو کیا حرج ہے۔ یہ وہ سوچے ہیں ہم لوگوں کی، ایسی چیزوں سے وہ اپنے مطلب کی باتیں نکالنا چاہتے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ جویریات کا لفظ آتا ہے، بالکل چھوٹی بچیاں تھیں، اور وہ اگر گا بھی رہی تھیں تو ان کی آواز میں بچپنا تھا، کوئی لوچ نہیں تھا جوان لڑکیوں کی طرح، یا پھر ان کے گانے میں کوئی شرم بے شرمی کے الفاظ نہیں تھے، کوئی ایسی شاعری نہیں تھی کہ جس میں محبت، جھوٹی محبت اور اس طرح کی باتیں ہوں، بلکہ وہ جاہلی دور کے جو بہادری کے اشعار تھے وہ گا رہی تھیں، اور نبی علیہ السلام نے سنے۔ لیکن آپ دوسری طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے ہیں کہ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کے گھر میں یہ شور، شیطان کی آواز؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ان کو چھوڑ دو، ان لکل قوم عیدن ولنا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یہ ہماری بھی عید کا دن ہے، بچیاں خوشی منا رہی ہیں، منانے دو۔ بس یہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے جو رزلٹ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے ہیں، کیا گھر والے خوف زدہ ہوئے ہیں؟ آج صورتحال یہ کہ ایک باپ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے گھر والوں کو جیسے کوئی اللہ کا عذاب آ گیا ہے، نعوذ باللہ، سچی بات یہ، اتنا خوف، اتنا رعب، بیوی بھی سہم جاتی ہے، بچے بھی سہم جاتے ہیں، اور والد جب گھر میں داخل ہو تو بچے ادھر ادھر کونوں کھدروں میں چھپ جاتے ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں، والد کا سامنا نہیں کرنا پڑ جاتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ و سلام اجنبی بچی ہیں، آپ کے گھر میں ہیں، دیکھ رہی ہیں وہ اللہ کے رسول آئے ہیں، مگر آپ کا جو روب ہے، دبدبا ہے، وہ گھر والوں پہ نہیں ہے، وہ دشمن پر ہے، گھر والوں پہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ بچیاں اپنا سب کچھ کرتی ہیں، گاتی ہیں، تو اتنے میں سیدہ عائشہ ان کو آنکھوں سے، ہاتھوں سے اشارہ کرتی ہیں، وہ چلی جاتی ہیں۔ یہ معمول تھا آپ کی زندگی کا، اس طرح آپ رہتے تھے لوگوں میں، گھروں کے اندر، گھر سے باہر، اتنی پیاری لائف، اتنا اچھا انداز جو گھر سے باہر بھی تھا، گھر کے اندر بھی تھا۔ تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت میں یہ دو واقعات ایسے ہیں کہ ہم گھر کے اندر کیسے رہیں اور گھر کے باہر کیسے رہیں۔ تو یہ ان کی مختصر جو خطبہ تھا اس کی ایک مختصر سی ترجمانی ہے جو میں نے کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔